الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو نعيم قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له فلا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب اذا طلب فليطلب طلبا يسيرا ولا يمدح. کوئی آدمی کسی سے اپنی حاجت اگر مانگنا چاہے تو معمولی انداز سے اور گویا ہلکے طریقے سے مانگے, حاجت طلب کرنے میں اصرار اور بہت زیادہ غلو نہ ہو, اور جس سے حاجت مانگی جا رہی ہے اس کی بھی کوئی زیادہ تعریف نہ کرے, تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, تعریف کیے بغیر اپنی حاجت اس سے مانگے. یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا کہ اذا طلب احدکم الحاجت فلیطلبها طلبا یسیرا, کہ جب کوئی آدمی اپنی حاجت طلب کرے, کسی سے کرے یا اپنی حاجت کے لیے خود بھی کوشش کرے, تو کسی سے طلب کرنے کے معاملے میں بھی اور اپنے طور پر کوشش کے معاملے میں بھی بہت زیادہ غلو کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ معتدل طریقے سے اس حاجت اور اس ضرورت کے لیے جو تدبیر کی جا سکتی ہے وہ کرے, یا کسی سے اگر مانگنا ہے تو اس کو اس میں بھی غلو یا اصرار کی ضرورت نہیں. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ, اس لیے کہ آپ چاہے کتنا ہی اصرار کریں, کتنا ہی غلو سے کام لیں, کتنی جو ہے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں, تو بھی جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہو کر کے رہے گا. جب یہ بات ہے آدمی اسباب کو اختیار کرنے کے معاملے میں جب غلو کرتا ہے تو اس غلو اس کا غلو کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا وہ اسباب ہی پر نظر رکھے ہوئے ہیں. جس کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی, مسبب الاسباب پر ہوتی ہے, تو وہ اسباب کو اختیار کرنے کے معاملے میں غلو نہیں کرتا. ہاں اسباب کو اختیار کیا جائے گا اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر کام کے لیے جو اسباب قدرت کی طرف سے مقدر فرمائے گئے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اللہ ہی کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وہ ان اسباب کو عملی جامہ پہنائے گا. لیکن اس میں زیادہ اصرار اور غلو اور اس میں بہت زیادہ اندر گھسنے کی ضرورت ہے. اپنی بھاشا میں بولتے ہیں ڈیپ میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا گیا. اور اس لیے کہ ہوگا وہی جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اور عام طور پر ایسے لوگ جو اسباب کو اختیار کرنے کے معاملے میں غلو سے کام لیتے ہیں, جب کامیابی نہیں ہوتی تو ان پر ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور پھر نعوذ باللہ بہت سے لوگ تو اس معاملے میں پھر اللہ کا جو فیصلہ اس کے حق میں ہوا کرتا ہے اس سے بھی ایک طرح کی ناراضگی کی کیفیت ان کی طبیعت میں ہوتی ہے. وہ چیز پھر اللہ کے غضب کو ان پر لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, تو آزمائشنے کا حاصل یہ ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کی اس آزمائش پر جو راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے, اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہوا فَإِنَّهُ لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ, کہ بھائی اس میں زیادہ بہت اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. آسان طریقے سے اور معمولی انداز میں جو اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ کر لیں, اور اس کے بعد اگر کامیابی ہو جائے تو سب یہاں پر نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی فیصلہ. وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ, اور اپنے ساتھی نے جس سے وہ حاجت طلب کر رہا ہے اس کے پاس آ کر اس کی ایسی تعریف نہ کرے کہ اس کی پیٹھ کاٹ دے. کہنا مطلب یہ ہے کہ اس تعریف کے نتیجے میں وہ عجبہ اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے, ایسا نہ کرے. ہاں اگر واقعتاً اس میں وہ خوبی ہے تو اس خوبی کو مناسب انداز سے مناسب الفاظ میں اگر ظاہر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس میں جو ہے مبالغہ آرائی سے کہ گویا یہ اپنی حاجت اس سے جو طلب کر رہا ہے یہ اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے تاکہ کسی طرح بھی اپنی حاجت کو اس سے پوری کروانے میں کامیابی ملے, یہ چیز یہ پہلو مد نظر نہیں ہونا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل و نجوم عن ابی الملیح بن اسامہ عن ابی عزت یسار بن عبداللہ الحذلی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اذا اراد قبض عبد بارض جعل له بها او قال فيها حاجته. یہ حضرت یسار بن عبداللہ الحذلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی سرزمین میں موت کا آنا مقدر فرماتے ہیں تو اس کے لیے اس سرزمین میں کوئی حاجت پیدا کر دی جاتی ہے, اور وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہاں اس کو موت آ کر پکڑ لیتی ہے. ظاہری اعتبار سے نہیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنے اس کام کے لیے وہاں گیا تھا, اور حقیقت یہ ہے کہ موت نے اس کو وہاں بلایا. یہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور جو مقدرات ہیں وہ اسی طرح پورے ہوا کرتے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی کبھی حضرت عزرائیل جو ہیں ملک الموت وہ آتے جاتے رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں, اور انہوں نے دیکھا وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اس کو بغور دیکھتے رہے. ان کے اس خاص انداز سے دیکھنے کی وجہ سے اس آدمی نے اپنے دل میں ایک وحشت کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ مجھے فلاں جگہ بھیج دو. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اس کو وہاں پہنچا دیا. اس پر حضرت جو اسرائیل ہے ملک الموت وہ مسکرانے لگے, کیا بات. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا کہ اس کی روح فلاں سرزمین کے اندر, تو یہاں سے جو ہے کئی دنوں کی مسافت پر ہے, قبضہ کروں اور وقت جو تھا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد کا, اتنے وقت میں وہ وہاں پہنچ سکتا نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اس کی روح اس سرزمین میں اس وقت میں جو ہے قبضہ کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تو یہاں موجود ہے, کہ کیسے اس پر عمل ہوگا. جب اس نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے وہاں پہنچا دیا جائے, اور کیا دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ مقرر تھا مقدر تھا. باب قول رجل الى بالشان ہوتا, آدمی کا کسی کو یہ کہنا کہ تمہارا دشمن ناکام ہو, تمہارا دشمن شفایاب نہ ہو یا اس کو موت آئے, یعنی یہ ایک محاورہ ہے کسی کو جو ہے مخاطب کرنے کے لیے. کوئی بری بات ہوا کرتی ہے تو اس بری بات کے انجام کو بتلانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, تمہارے دشمن کا برا ہو اور پھر وہ بات کہی جاتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس طرح جو محاورہ ہے اور کلام میں اس طرح کا اگر لفظ استعمال کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس طرح کہنا جائز ہے یا نہ جائز, تو جواز بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا السائق قال سمعت ابا حمزۃ قال اخبرنی ابو عبد العزیز قال امسا عندنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنظر الى نجم على حیالی. حضرت ابو عبد العزیز فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے یہاں, انہوں نے شام کی رات ہمارے یہاں قیام پذیر ہوئے, تو اسی قیام کے دوران اپنے سامنے کی طرف ایک ستارے پر ان کی نظر پڑی, آسمان کے ستارے پر. فقال والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ لیودن اقوام ولوا امارات فی الدنیا وآمالا انہم کانوا متعلقین عند ذلک النجم ولم یلو تلک الامارات ولا تلک الامال. حضرت ابو ہریرہ اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں جو آسمان کے اوپر ہے سامنے کی طرف اونچائی پر, اور دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے, کچھ لوگ دنیا کے اندر عہدے اور منصب ذمہ داریاں وہ قیامت کے روز تمنا کریں گے کہ کاش ہم یہ ستارہ جہاں آسمان پر ہے وہاں ہم لٹکے ہوئے ہوتے, اور یہ جو عہدے اور یہ جو ذمہ داریاں یہ کام منصب جو ہمیں دیے گئے وہ ہمیں ملے نہ ہوتے. ثم اخبر علی فقال, پھر کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ تو ستارے کو دیکھ کر یہ بات کہی حضرت ابو ہریرہ نے, اس کے بعد کا میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے لاب الشان ہوگا کسی مشرق نہیں کہ تمہارا دشمن جو ہے زندہ نہ رہے یا اس کو شفا نہ ملے. کیا یہ ساری باتیں مشرق والوں کو ان کے مشرق میں ملی یعنی پائی گئی؟ مشرق سے مراد عراق اور اس کے اوپر کا جو خراسان وغیرہ کا علاقہ ہے اس کو ان کے یہاں مشرق سے آیا, احادیث میں مشرق سے ثابت کیا جاتا ہے, یعنی یہ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کو یہ ساری صورتیں پیش آئی نا. کوئی تو نام اللہ کا, جی اللہ کی قسم میں نے کہا جواب میں قال لقد قبح اللہ و مکر, کہ پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انجام برا کرے اور اللہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مکر کا معاملہ فرمائے. قول الذی نفس ابی ہریرہ بیدہ لیسوقنہم حمرا غضابا کانما وجوہم المجان المطرقۃ. قسم اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے کہ ان کو جو ہے ہنکالیں گے, ایسی حالت میں کہ جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوا کرتے ہیں, اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ان کے چہرے وہ تہ بتہ رکھی ہوئی گھروں کی طرح یعنی چوڑے. حتی یلحقوں ذر بے ذر ہی و ذر بے ذر ہی, یہاں تک کہ کھیتی باڑی والے کو کھیتی باڑی میں اور مویشی والے کو مویشی میں پہنچا دیں گے. یعنی یہ جو عہدے حاصل کرنے کے لیے شہروں میں آ کر ٹھہرے تھے اور وہاں انہوں نے یہ عہدے حاصل کیے تھے, ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے وہ بکائے جائیں گے, اور جن دیہاتوں سے اور جن دور دراز کے علاقوں سے وہ آئے تھے وہاں ان کو واپس پہنچایا جائے گا. اور کھیتی باڑی والا اپنی کھیتی باڑی میں جا کے پناہ لے گا, مویشی والا اپنے مویشیوں میں. بہرحال یہاں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یعنی ابو عبدالعزیز کو خطاب کرتے ہوئے جو کہا لاب النشان یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن زندہ نہ رہے یا اس کو شفا نہ ملے, کیا اس طرح کے الفاظ کلام استعمال کر سکتے ہو. بابو لا یقول الرجل اللہ و فلان, یعنی کوئی آدمی کسی معاملے میں یہ نہ کہے کہ اللہ اور فلان, یعنی مطلب یہ ہے کہ لفظ واو جو لایا جاتا ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو برابر قرار دیا جائے, ایسا اپنے کلام کا انداز اختیار نہ کرے, بلکہ جو مخلوق ہے مخلوق کا اللہ تعالیٰ کے سے گٹا ہوا ہونا اس کے کلام میں ظاہر ہو, ایسے انداز سے کلام کہے. جیسے یہاں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تین آدمیوں کو آزمانا چاہا, جس میں ایک تو کوڑی تھا, ایک جو تھا وہ گنجا تھا, اور ایک جو تیسرا اندھا تھا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا, اور ہر ایک کے پاس فرشتہ بھیجا, کوڑی کو پوچھا تجھے کیا پسند ہے, کہ میری کھال جو ہے بڑی اچھی ہو, مجھے یہ چاہتا ہوں. تجھے کون سا جانور پسند ہے, بکری اونٹ اور جو ہے گائے, ان میں سے ایک پسندیدگی بتلائی. اس نے ہاتھ پھرا دیا, کھال ٹھیک ہو گئی, اور اس کے خواہش کے مطابق جانور دے کر کے دعا دے دی کہ جانوروں میں خوب برکت تھی. دوسرے کو بھی پوچھا, اس نے کہا مجھے تو میری آنکھیں بینا ہو جائیں, آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا بینا ہو گیا, اور پھر جو ہے اس کو اس کی پسند کے مطابق جانور بھی دے دیا گیا, دعا دی. اور تیسرے کے لیے بھی اسی طرح, پھر جب ان کے پاس خوب مال ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ان کے آزمانے کے لیے بھیجا. اس میں یہ ہے کہ میرا کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے, اور اس کے بعد آپ کی مدد. تو وہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کے بعد جب آیا اللہ اور آپ یوں نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے بعد, یعنی گویا بندے کے عمل کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس سے کلام میں اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری لازم آتی ہو, بلکہ اس کا مقام کا اللہ تعالیٰ سے گھٹا ہوا ہونا ظاہر ہوتا ہو, اس انداز کو اختیار کیا جائے. اسی کو یہاں یہ کہتے ہیں لا یقول الرجل اللہ و فلان. چنانچہ روایت لاتے ہیں, حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا حجاج قال ابن جریج سمیت مغیثا یزعم ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سأله عن مولاه فقال اللہ و فلان. قال ابن عمر لا تقل كذلك لا تجعل مع الله احدا ولكن قل فلان بعد الله. تو یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہ مغیث سے پوچھا ان کے آقا کے مطابق, تمہارا آقا کون؟ اللہ اور فلان. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایسا مت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت قرار دو, بلکہ ان کو فلان بعد اللہ, اللہ میرا آقا ہے اور اس کے بعد اللہ کے بعد فلان. یہ گویا کلام کے آداب ہیں. اللہ تعالیٰ کا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا تذکرہ کیا جائے, جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے بعد آپ حضرات کی دعاؤں یا آپ حضرات کی مدد سے, یہاں جب کسی کی مدد کا تذکرہ کیا جائے تو ایسے انداز سے نہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل برابر کر دیا جائے. بابو قول رجول ماشاء اللہ وش, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, یہاں پر بھی وہی برابری والی بات, اس کو منع کیا گیا جیسا کہ آ رہا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاجلہ عن یزید بن الاسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عنہم قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشاء, قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی سلسلے میں دوران گفتگو یہ عرض کیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جعلت للہ ندا, تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا, یوں کہو ماشاء اللہ وحدہ, جو تنہا اللہ چاہے. ویسے کسی دوسرے کی وصیت کا تذکرہ کرنا ہو یوں کہہ سکتے ماشاء اللہ ثم شئت, جو اللہ چاہے اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ کرو. اپارٹمنٹ میں رہتا ہے چاہے مہینے میں دو تین دن یا کچھ دن, اور وہ مینٹیننس دیتا نہیں ہے تو یہ گناہ. بہرحال اس اپارٹمنٹ کی حفاظت کے لیے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو مصارف آتے ہیں خرچے, ان خرچوں کو اس انداز سے وصول کیا جانا چاہیے کہ جو واقعی مصارف وہ. اب آج کل ایک یہ بھی پیشہ ہو گیا تو مینٹیننس جتنا آتا ہے اس سے کئی گنا وصول کیا جاتا ہے, یہ بھی درست نہیں. اور جو مقدار ہے اس کو گویا موجودہ ضرورت ہے اور آئندہ کوئی ضرورت ہنگامی پیش آ سکتی ہے, اس کے پیش نظر جتنی مقدار ہونی چاہیے وہ اس سے وصول کی جانی چاہیے, اور اس کی ادائیگی میں جو عمارت کے رہنے والے ہیں اپنے اپنے حصے کی ادائیگی میں ان کی طرف سے کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ گناہ. فجر کی نماز کی پہلی رکعت شروع ہے اور رکوع ہونے کی تیاری ہے, سنت نہ پڑھے تو چلے. ویسے اگر مسجد میں آئے اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت چل رہی ہے اور آپ کو یہ گویا امید ہے کہ آپ باہر مسجد کے اندر نہیں مسجد کے باہر کے حصے میں اگر سنتیں پڑھ کر پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو جماعت مل جائے گی, تو اس طرح میں پڑھ لیں, اور جماعت ملنے کی امید نہ ہو تو پھر شریک ہو جائے. قرآن کے 18 پارے کی آیت ہے جس میں پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن عورت ہے, اگر کسی شخص نے زنا کیا اور اس کو توبہ کر لی تو اس مرد کو پانچ دامن تو عورت ملے گی. ظاہر ہے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید یہی رکھے. میں نے میرے والد صاحب کی قبر کو چاروں طرف تعمیر کیا ہے اور نیچے کھلی رکھی ہے قبر کو, میرا سال ہوئے تو قبر کو میں توڑ سکتا ہوں. یا وہ پختہ نہیں بنانی چاہیے, وہ مانا چاہیے تو گاڑی کے لیے میوزک ہارن لگا سکتے ہیں, تو میوزک سے تو بہرحال بچنے کی ضرورت ہے, فون کی آواز ایسی جس سے مقصد حاصل ہو جائے کافی, کوئی لذت حاصل کرنا تو مقصود ہے نہیں. عورتوں ماٹے کھاوا ماٹے بے سونا سنت طریقوں, وہ کھانے کے لیے عورتوں کے لیے کوئی الگ سے بیٹھنے کا طریقہ کتابوں میں نہیں بتلایا گیا ہے, جو عام جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ سب کے لیے اچھا ہے. تم حوض پر وضو کرتی وقت ہے موہ ہاتھ پگ اوپر پانی حوض میں پانی نہ بچاؤ نیت کی, حوض میں جائے تو کوئی خرابی کھڑی. ویسے بھی وہ حوض اسی لیے بنایا جاتا ہے, ہاں یعنی کوئی اندر پانی جانے سے وہ تو بہتر ہوتا ہے کہ پانی اندر جانے سے کوئی فرق پڑتا نہیں. پانچ وقت کی نماز و پچی کئی صورتوں پڑھی افضل, پنج وقت نماز کے بعد تو ویسے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا آیا ہے, اور صبح شام جو ہے وہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کی. ڈاکٹر عطاء حکیم نے جوانی چٹھی پر ہوا شافی لکھوا دی تھی, یعنی اگر وہاں اندیشہ ہو کہ وہ غلط جگہ ڈال دے گا تو احتیاط برتے، ورنہ اگر وہ محفوظ رہنے کا یہ ہے تو اس کا نہیں. مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں نا، میں پوچھتا ہے نکاح والے آ جاؤ. آپ نے بتا دیا ہے اپنی بیٹی کو کہ اس کا نکاح محمد عمر سے کرنے جا رہے ہیں؟ محمد عمر چاندی والا، فضیلہ بانو عمر فاروق یونس بھائی براڈی، محمد رفیق یونس بھائی براڈی، یہ فضیلہ بانو آپ کی بھتیجی ہے. تو آپ نے آپ کو وکیل بنایا ہے اپنا نکاح مہر 5,000. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا
فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب محمد عمر حاجی شفیع بھائی جانے والا آپ نے اپنی صاحبزادی مکیہ بانو بنت محمد عمر جانے والا کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب محمد قاسم عبدالستار جانے والا اور جناب محمد صدیق عبدالستار جانے والا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت 7,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر مولوی عمر ولد محمد رفیق نے یمن کی عقد نکاح میں دیا جی جناب مولوی عمر مکیہ بانو بنت محمد عمر چاہنے والا کی ذات کو بیعت 7,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع بینکما بخیر جناب محمد رفیق یونس بھائی براڈی آپ نے اپنی موکلہ فضیلہ بانو بنت عمر فاروق یونس بھائی براڈی کی ذات کو اپنی وکالت اور جناب محمد یوسف عبدالرزاق چاہنے والا اور جناب محمد عمران عبدالرزاق چھانوی والا کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بیعت 5,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب محمد شعیب ولد محمد عمر چھانوی والا کے عقد نکاح میں کیا جناب محمد شعیب فضیلہ بانو بنت عمر فاروق یونس بھائی براڈی کی ذات کو بیعت 5,000 روپیہ مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ نے اپنے عقد نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع بینکما بخیر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی و سلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو
اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تو ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و مسرت عطا فرما. ہماری اولادوں کو علوم نافع اعمال صالحہ اخلاقی معاملات سے مالا مال فرما. اے اللہ یہ جو دونوں نکاح ہوئے دونوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے انہیں مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. ان نکاحوں کو اے اللہ نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. اے اللہ نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں جوڑوں کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جن کی اولادیں لڑکے یا لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان سب کو سارے شور عطا فرما. اور جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں اے اللہ عافیت و سہولت کے ساتھ نکاح کے اسباب مہیا فرما کر نکاح کے مراحل کو اے اللہ عافیت کے ساتھ پار فرما دیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادوں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. برحمتک.